Mari dengar selawat.
Allahumma salli ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
امام حسین علیہ السلام کی عزا کی برکت اور صدقے میں ہمارے پاس یہ تھوڑی سی مہلت ہے کہ ہم سب مل کر کچھ اپنی ہدایت کا سامان کریں اور یہ چیز میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ جب بھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیشہ یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں خاص طور سے دین کے حوالے سے کوئی بھی ٹائم انویسٹ کریں تو اس کو فقط اور فقط ثواب کی خاطر نہ گزاریں بلکہ اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ ضرور بنائیں۔ اس پر ہمارے لیے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا فلسفہ سمجھاؤں ثواب کا، لیکن مختصراً ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ثواب کسی تصوراتی یا وہمی یا فکٹیشس چیز کا نام نہیں ہے جو آپ کے لیے کہیں جمع ہو رہا ہے، بلکہ ثواب حقیقتاً آپ کی ذات اور شخصیت کی ترقی کا نام ہے۔ اگر کسی بھی کام کے ذریعے سے کسی بھی عمل کی بنا پر آپ کی ذات میں ترقی اور بہتری پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو ثواب مل رہا ہے، ورنہ حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو اپنے آپ کو کریں دین کے حوالے سے یا کوئی بھی، کیونکہ مومن کی پوری زندگی، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ایک مومن اپنے دفتر میں ہوتا ہے یا بازار میں ہوتا ہے تو وہ دنیا دار بن جاتا ہے، اور جب وہ امام بارگاہ میں ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے یا مصلے پر ہوتا ہے تو دیندار ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ حساب کتاب ہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہو۔ تو مومن ہر جگہ دیندار ہے، تو ہر جگہ دیندار ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک نیت ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا دین آگے چل ہی نہیں سکتا بغیر نیت کے۔ ٹھیک ہے، تو خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ اسی نیت کے تحت ہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جب کچھ وقت اپنے ساتھ آپس میں مل کر گزاریں گے برکت امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ
وسلم،
شہداء کی بنا پر، تو جیسا کہ امام علیہ السلام کا ایک قول ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ جب بھی تم قرآن کی صحبت میں وقت گزارو، قرآن کے ساتھ وقت گزارو، تو لازماً دو باتیں ہوتی ہیں، یا تمہاری کسی نہ کسی برائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی اچھائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر اہل بیت علیہ السلام قرآن کا عدل ہیں, ہم پلہ ہیں, اگر رسول پاک نے اہل بیت کو قرآن کے برابر رکھا ہے, تو اہل بیت کے ذکر میں بھی یہی صفت ہونا چاہیے کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر برپا کیا جائے, اہل بیت کے عنوان سے کوئی محفل یا مجلس منعقد کی جائے, تو جب بھی کوئی اس میں آ کے بیٹھے, کم از کم کسی ایک اچھائی میں اضافہ ہو, کسی ایک برائی میں کمی واقع ہو. انشاءاللہ ایک صلوات محمد علیہ وسلم. جس موضوع کے حوالے سے مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ اس موضوع پر کچھ بات معروضات عرض کی جائیں, تو وہ معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے, لیکن بیسیکلی پرابلم تھوڑی سی یہ ہے کہ کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ریسرچ کا ہے, اور ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہونے کی بنا پر جو مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی موضوع کو اٹھاتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے, تو کسی موضوع کو گفتگو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں مینلی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر دیکھیں, اس کے بارے میں ایک گہری نظر رکھیں کہ یہ ہے کیا, بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر گفتگو ایسی کی جائے کہ جو ہمارے جذبات کو بھلی لگے. دو انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے, یعنی کہ میں اگر امام زمان علیہ السلام پہ بات کروں گا تو یا آپ سے اس طریقے سے گفتگو کروں گا کہ اس میں میں آپ کو بہت سارے واقعات سنا دوں, یا ایسی باتیں کہ جو آپ کو جذباتی طور پر متحرک کر دیں. لیکن آپ یقین کریں, اور یہ جملے جب میں کہتا ہوں تو بعض لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ میں طنز کر رہا ہوں, لیکن حقیقتاً خدا اس بات کا گواہ ہے کہ طنز کیا, اپنے لوگوں پر طنز کا کیا معنی ہوتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو سیلف ریئلائزیشن کی طرف نہیں آئیں گے, تو ایک دن ہم سب کی زندگیوں میں ایسا آنے والا ہے کہ جب ہمارا حساب اس طریقے سے لیا جائے گا کہ کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. ایگری کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں؟ یہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے, اور ہم اپنی زندگی میں جو دل چاہے کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اس قسم کا کوئی عقیدہ اور یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں اپنی زندگی میں جو نظریہ ہم بناتے ہیں, جو کام ہم کرتے ہیں, جن اعمال میں ہم مشغول ہوتے ہیں, اگر اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا تو پھر ہمیں اس کے لیے باقاعدہ تیار بھی ہونا پڑے گا. اور یہ جو کلمات ہیں یہ قرآن کریم میں ہیں, آئمہ علیہ السلام کی جب اس میں جملوں میں ہیں, امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ بہت مشہور ہے, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. کیونکہ جب حساب لیا جائے گا اور تم تیار نہیں ہوگے تو بہت تکلیف ہوگی اس دن. تو جب حساب کی تیاری کی بات آتی ہے تو وہاں پر پہلا مرحلہ ہوتا ہے خود سیلف اسکروٹنی کا, کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب آپ اپنا جائزہ لیں گے تو کیسے جائزہ لیں گے؟ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے کس بنا پر, کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, یا درست سمت میں جا رہا ہوں یا کسی اور طرف جا رہا ہوں, کیسے کریں گے؟ وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اب دیکھیں, اب اسٹینڈرڈ کیا ہے, اگر میں بہت مشہور و معروف حدیث کو بھی بیان کروں کہ میزان عمل امام علی علیہ السلام. اب یہ خوشی کی بات ہے, یہ خطرے کی بات ہے؟ جو خوش ہونے کی بات ہے یا ڈرنے کی بات ہے کہ اگر خدا امام علی علیہ السلام کی زندگی کو بنیاد بنا کر میری زندگی کو تولے, یہ خوش ہونے کی بات ہے ڈرنے کی بات ہے؟ امام علی علیہ السلام کی زندگی کی کیفیات ہیں ہمارے سامنے, ہماری نظروں کے سامنے ہیں, جن میں سب سے بڑی صفت امام علی علیہ السلام کی کیا تھی؟ خشیت و محبت الہی, اللہ کا خوف و خشیت امام علی علیہ السلام کی ذات مبارک پر اس طریقے سے طاری تھی کہ ہر نماز سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, اور آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے, ہر نماز یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا تھا. کہاں ہے ہمارا کردار, اس سے کتنا ملتا ہے, کتنا قریب ہے؟ اگر خدا نے اس معیار پر مجھے تول لیا, اگر اس کو وزن اور ترازو بنا کے اس ترازو میں میری زندگی کو رکھ دیا, میں کہاں سٹینڈ کروں, میری کیا حالت ہوگی, میرا کیا مقام ہوگا؟ تو جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ طنز ہو رہا ہے. طنز کی کیا بات ہے اس میں؟ سیلف ریئلائزیشن تو خود انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا, ہر رات بستر پر جانے سے پہلے, اپنے دن کے کاموں کا حساب کرو, آج کا دن کیسے گزارا, کیا کیا, خوشنودی خدا کے حوالے سے کتنے اعمال انجام دیے, کہاں گناہ کیا, کہاں خدا کی نافرمانی کی, اور جب حساب کرو تو پھر اس بات کا عہد کرو اپنے آپ سے کہ کل اپنے آپ کو امپروو کروں گا, کل اپنی زندگی کو اس سے بہتر بناؤں گا جو آج میں نے خرابیاں کی. یہ طنز تھوڑی ہے, اس کے طنز سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر وہی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس غفلت میں زندہ رہے تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ کہ جب حساب کا دن آئے گا تو آپ یقین کریں گے, دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ حساب کا وقت آتا ہے اور انسان شرمندہ ہو کے اپنا سر جھکا لیتا ہے, جیسے دنیا میں مثال کے طور پر کہ حساب آیا, ایگزامینیشن آیا, فیل ہو گئے, اس فیل ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ چھوٹا موٹا ہی نقصان ہوگا نا, شرمندگی ہو جائے گی. لیکن قبر کے اندر حساب میں فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایٹرنل لائف کی ڈسٹرکشن ہے, ابدی زندگی کی تباہی ہے. ابدی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی انسان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو مہلک ہے, جان لیوا ہے, اور اس کے اپنے خیال میں وہ 20 سال اور زندہ رہنے والا تھا, اور ڈاکٹر اس کو یہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری زندگی 20 دن کی باقی رہ گئی ہے, تو اس کی حالت نفسیاتی طور پر وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے سائیکولوجیکلی. یہ صرف 20 سال کی زندگی کھونے کا یہ اثر ہے, ابد سمجھتے ہیں ہمیشہ. اگر کسی کو یہ نتیجہ پکڑا دیا جائے کہ تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خراب ہو چکی ہے تو کیا حال ہوگا وہاں؟ تصور سے باہر ہے ہمارے, تصور نہیں کر سکتے اس بات کا. تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر, یعنی ہم جہاں بھی جب بھی اپنی زندگی کو گزاریں اس کو کبھی فراموش نہ کریں. اس جگہ پر اگر ہمارا دماغ اور شیطان نے ہمارے سامنے سے اس منظر کو اوجھل کر دیا, ہٹا دیا, خسرت دنیا والآخرہ. اور جو انسان آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہے, وہی آپ کا بہترین دوست اور خیر خواہ ہے, کیونکہ وہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ابدی اور دائمی زندگی میں نقصان اٹھائیں. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا, وہ اس بات کو محبوب نہیں رکھتا. میں موضوع کی طرف لوٹتا ہوں, اور میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے درخواست اس بات کی کروں گا کہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ذرا سا وقت درکار ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور حتی الامکان میں گفتگو سمیٹنے کی ہی کوشش کروں گا, لیکن یہ کہ نیت یہی ہے کہ کم از کم دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ ضرور ہدایت یا ضرور معرفت انشاءاللہ یہاں سے لے کر اپنے گھروں کو جائیں. جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں, معرفت امام علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, تو جو گفتگو میں آپ سے کر رہا تھا کہ ہمارے لیے, یعنی میرے لیے جو بات پرابلم بن جاتی ہے وہ یہ کہ ایک بات کو بنیاد سے سیکھنا اور سمجھانے والی بات, اور اگر آپ ایک چیز کو اس کی جڑوں سے اور بنیادوں سے نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھیں گے تو وہ چیز آپ کے ساتھ باقی کبھی نہیں رہے گی. اور پھر آپ کہیں گے میں طنز کر رہا ہوں, آپ حساب لیں اس بات کا کہ مجلس میں آپ نے جتنا کچھ سنا ہے کتنا آپ کے پاس باقی ہے. آپ لوگوں نے, مجھ جیسے آدمیوں نے 40-40 سال مجالس سنی ہیں, دین کے حوالے سے کتنے کنسپٹس ڈیولپ کر پائے ہیں. یعنی اگر مجھ سے یہ بات کہی جائے اپنا دین ایکسپلین کرو, کتنا کر پائیں. تو بہرحال اس لیے چیز کو بنیاد سے سمجھیں. معرفت کا معنی کیا ہے؟ معرفت کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی بھی شے کو اس طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں جیسی کہ وہ ہے, نہ کہ جیسا آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جملہ میرا سمجھ میں آیا؟ میرا جملہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی, کوئی بھی چیز, ایکس وائی زیڈ, معرفت ہر چیز کی ہوتی ہے, یعنی پہچاننا, شناخت, آئیڈینٹیفیکیشن, کسی بھی چیز کو آپ اس طریقے سے پہچاننے کے قابل ہو جائیں جیسی کہ وہ ہے. اکثر اوقات ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں اور جیسا کہ وہ ہمیں پسند ہوتی ہیں, اور یہ والی اپروچ دین میں بھی الگ نہیں ہوتی ہم سے. دین کو بھی ہم اس طریقے سے لیتے ہیں جیسا ہمیں اچھا لگتا ہے, نہ کہ جیسا دین خدا نے نازل کیا اور نہ کہ جیسا دین رسول اور امام نے ہمارے ہاتھوں میں دیا. اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے کہ اپنے تمام بائسز کو, اپنی تمام تھاٹس کو, اپنی تمام انکلینیشنز کو ایک سائڈ پہ کریں اور اپنے آپ کو دین کی خدمت میں پیش کریں کہ جو کچھ خدا نے جس طریقے سے بھیجا ہے اس طریقے سے میں اس کو ریسیو کر سکوں, ابزارب کر سکوں. تو یہ بنیادی نقطہ ہے معرفت کے حوالے سے کہ معرفت ہر چیز کی کما حقہ شناخت, اس کو پہچاننا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ گفتگو جو ہے نا پیورلی اکیڈمک نہ رہے. آپ ایک بڑی مہنگی سی قیمتی 50,000-60,000 ڈالر, مجھے اتنا گاڑیوں کی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے تو میں معذرت اگر میں غلط قیمت لگا رہا ہوں, تو 50,000-60,000 ڈالر کی آپ نے مرسیڈیز گاڑی خرید لی یا شاید زیادہ ہی ہو, اور اس کے بعد جب آپ نے نئی گاڑی خریدی تو مطلب گاڑی کو نئی نویلی دلہن کی طرح ہی رکھا جاتا ہے. آپ گاڑی میں گئے, آپ نے دیکھا کہ اس کی سیٹیں, اس کا اے سی ہے, بہترین سیٹیں, بہترین اس میں اے سی ہے, ہیٹر ہے, دونوں ساری چیزیں. آپ نے کہا کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے, آج سے جو ہے میں اس گاڑی میں ہی سویا کروں گا, اس کی سیٹیں مجھے بہت پسند ہیں. اب آپ روزانہ کیا کرتے ہیں, اب آپ نے اپنا بستر چھوڑ دیا اور آپ گاڑی میں جا کے ہیٹر آن کر کے سردیوں میں یا اے سی آن کر کے گرمیوں میں اب آپ سو رہے ہوتے ہیں. اگر اس چیز کو دیکھا جائے اس طریقے کو تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو ہم کہیں گے کہ اس شخص کو اس گاڑی کی معرفت نہیں ہے. بہت سادہ سی مثال ہے, میں نے سمجھانے کی کوشش کی, معرفت نہیں ہے. کیوں معرفت نہیں ہے؟ اس لیے معرفت نہیں ہے کہ یہ گاڑی اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ تم اسے اپنے بیڈ کے طریقے سے استعمال کرو. چاہے تمہیں اس کی سیٹیں کتنی ہی نرم اور آرام دہ کیوں نہ لگیں اور اس کا جو انٹرنل انوائرنمنٹ ہے وہ کتنا ہی کمفرٹیبل کیوں نہ محسوس ہو, یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ سفر کے لیے بنائی گئی ہے. اگر تم نے اس کو سفر کے لیے استعمال نہیں کیا تو اس کے ساتھ ظلم کیا. اس جملے کو بھی خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی شے کو اس کا حق نہ دیا جائے تو آپ نے اس پر ظلم کیا. تو معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب ہے ہر چیز کو کما حقہ پہچاننا, کما حقہ نہ کہ جو آپ کو پسند ہے. دوسری مثال میں دوں تھوڑی سی سیریس نوٹ پہ, اور یہ اس قسم کی مثال اور اس قسم کی گفتگو بہت ضروری اس وجہ سے بھی ہے, خاص طور سے ہمارے اپنے معاشرے میں, کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تقریباً راسخ ہو گئی ہے کہ دین کا مطلب زیادہ سے زیادہ عبادات کا انجام دینا ہے یا فقہی احکامات پر عمل کر لینا ہے. یہ ایک افسوسناک جہت ہے جو ہماری دینی شعور کے حوالے سے ڈیولپ ہو گئی ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کو غور فرمائیں, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی ابتدا اخلاق ہے, اخلاق خلق ہے, دین کی ابتدا اخلاق ہے. اور اس کی ایک مثال بچوں سے بھی اکثر بات ہوتی ہے, دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے, میں نے کئی دفعہ پیش کی کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورۃ المعون یاد کرتے ہیں ہم لوگ, ہے نا, بچے بھی یاد کرتے ہیں سورۃ المعون, پتہ ہے قرآن کریم کے بالکل آخر آخر میں, آخری پارے میں. اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ المعون کے اندر ایک عجیب و غریب جملہ ہے, فَوَيْلٌ لِلْمُفَلِّينَ. فَوَيْلٌ پس جہنم ہے, کس کے لیے جہنم ہے؟ مفلین, نمازیوں کے لیے جہنم. کتنا عجیب جملہ ہے, کبھی سنا ہے جملہ آپ نے کسی کہ نمازیوں کے لیے جہنم ہے؟ لیکن ظاہر ہے قرآن ایسے تو نہیں چھوڑتا کسی بات کو. کیوں جہنم ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ وضو صحیح نہیں کرتے؟ کیا اس لیے کہ وہ قبلہ رخ صحیح نہیں ہوتے؟ کیا اس لیے کہ وہ فقہی احکامات پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں جہنم ہے؟ الذین ہم یراؤون, اس لیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ریاکار ہیں. ریاکار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شو آف کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے نمازوں میں. وہم عن صلاتہم ساہون, اور اپنی نمازوں سے غافل ہیں, پوری کی پوری نماز ادا کر جاتے ہیں, خبر ہی نہیں ہوتی کیا بولا ہے, الحمد کا معنی کیا ہے, قل ھو اللہ کے مطلب کیا ہے, انا انزلنا میں کیا معنی پوشی, کچھ خبر نہیں. یہ مین میسج ہے قرآن کریم کا. دین کی حقیقت اخلاق ہے, دین کی حقیقت اپنے نفس کی تربیت ہے, انسان سازی ہے دین کی حقیقت. اور اوپر اوپر سے اگر ہم اپنے آپ کو بناتے سنوارتے رہیں اوپر اوپر سے, تو اس کی مثال کیا دی ہے علماء نے, عرفا نے, کہ اس کی مثال وہ انسان, اس انسان کی مثال اس قبر کی سی ہے کہ جس کے اوپر آپ جا کے روزانہ شمع جلائیں, پھول جلائیں, اندر کیا ہے؟ خدا انسان کو, دین انسان کو ایسا انسان نہیں بنانا چاہتا ہے کہ جس کا اوپر اوپر ڈیکوریٹڈ ہو, آرنامنٹڈ ہو, بیوٹیفل ہو, اور ذات کے اندر جو ہے وہ بدبو اور گند ہو. کیونکہ جتنی بھی خراب صفات ہیں, چاہے دکھاوا ہو, چاہے خود پسندی ہو, چاہے تکبر ہو, چاہے حسد ہو, اس کی گندگی اور بدبو دنیا کی ہر گندگی سے زیادہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی. تو معرفت کے حوالے سے میں ایک جملہ, کہ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر آسٹریلیا یا ویسٹرن سوسائٹیز میں ایک ٹرینڈ کیا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے جاب کرنے کی وجہ سے جو زیادہ سفر کرتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں, بچوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. तो बच्चों के लिए अब आप क्या करेंगे, डे केयर भेजेंगे। डे केयर के अपने मसाइल हैं, क्योंकि जाहिर है वो कोई आपकी दीनी तरबियत तो नहीं करेंगे आपके बच्चों की, या वो आपके बच्चों को कुरान और हदीस और अखलाक इस्लामी थोड़ी सिखाएंगे। तो उसके हल के तौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने वालिदैन को बुला लेते हैं कि हमारे वालिदैन आके रहें और वो बच्चों की देखभाल करें और घर संभालें। अब मैं जो आपको मारिफत के हवाले से एक बात बताना चाह रहा था कि ये कुरान ने एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये वर्ड इस्तेमाल किया है, ये जुमला इस्तेमाल किया है, वबिल वालिदैन एहसाना। इस जुमले का मतलब आपको पता है क्या है, वबिल वालिदैन एहसाना का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि वालिदैन के साथ नेकी करो। हुसन किसको कहते हैं, एहसान का ताल्लुक हुसन से। हुसन का क्या मतलब है, ब्यूटी, बी ब्यूटिफुल टू योर पेरेंट्स, बी ब्यूटिफुल टू योर पेरेंट्स। अब ये क्या है, यहां पर आपने अपने वालिदैन, आपसे मतलब जो भी ये काम कर रहा है, उसने अपने वालिदैन की मारिफत हासिल नहीं की। वालिदैन की मारिफत ये नहीं है कि उनको बुला के उनसे खिदमत कराओ, या वालिदैन को इस नजर से देखो कि ये मेरे घर में जो है ना, ये मेड का काम करेंगी मेरी माँ और मेरा घर संभालेंगे और मेरे घर का सौदा ला के देंगे मेरे वालिद। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, ये अखलाक इस्लामी है, इससे इंसान और माशरा बनता है। जब हम इन उमूर की रियायत करेंगे, इन पर अपनी लाइव्स को डेवलप करेंगे, इनकी मारिफत को हासिल करेंगे, तब हमारी जात और हमारा माशरा डेवलप होना शुरू होगा इंशाअल्लाह, और हम उस जगह तक आना शुरू होंगे कि बरकात इलाही हमारी जिंदगियों का वाकईन हिस्सा बनेगी। वरना अभी हमारे पास क्या है, एक तसव्वुर है सवाब का, पता नहीं है कि बन भी रहा है कुछ, ये नहीं, तसव्वुर है, हमारा ख्याल है कि बन रहा है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, अपने इज्तिमा में देखते हैं, तो फिर हमें कोई इतनी ज्यादा इनकरेजिंग साइंस नजर नहीं आ रही होती हैं। तो मारिफत के हवाले से मैंने आपको ये दो मिसालें दी कि मारिफत का मतलब होता है हर शय की दुरुस्त शनाख्त, और दुरुस्त शनाख्त के बाद अगर आपने मारिफत के मुताबिक अमल नहीं किया, उससे सुलूक नहीं किया, तो आपने क्या किया, उस पर जुल्म। अब इस बुनियाद को सामने रखते हुए आगे चलें मारिफत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ। मुख्तसरन दो तीन बातें, इन्हें दो तीन नुकात जो बहुत अहम है, वो ये कि मारिफत इमाम बजात खुद कई चीजों पर बेस करती है। ठीक है, मारिफत इमाम किसी इंडिपेंडेंट एंटिटी का नाम नहीं है, रियलिटी का नाम नहीं है, ये बहुत गौर से सुनिएगा बात को। मारिफत इमाम खुद बेस करती है दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटीज पर, और अगर आप उन रियलिटीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उन रियलिटीज को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कभी भी मारिफत इमाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मेरी गुफ्तगू इंशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट होगी, क्योंकि इसमें किसी को धोखा देने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही अपने सर अजाब लेके जाऊंगा अगर मैं आपको शुगर कोट करके कोई गलत सलत बात बता दूं। तो मारिफत इमाम नसीब ही नहीं होगी अगर कुछ मुकदमात का, यानी प्रिलिमिनरीज का, कुछ बेसिक फाउंडेशन वाली चीजों का ख्याल ना रखा जाए। आप लोगों ने दुआए मारिफत सुनी होगी ना, दुआए मारिफत पता है, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका फ इन्नका इन लम तुअर्रिफनी عرفنی نفسک لما عرف رسولک، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے نا، ہمارے گھروں میں بھی اکثر، گاڑیوں میں بھی، کہ اے خدا دعائے معرفت. اور اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے کہ اگر میں تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل کر پایا، ضللت عن دینی، میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ دعائے معرفت ہے. لیکن اس دعائے معرفت میں آپ غور فرمائیں کہ پہلی معرفت کس کی ہے، اللہم عرفنی نفسک، اے خدا مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر. ہر معرفت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معرفت الہ سے، معرفت معبود سے. امام علی علیہ السلام کا جملہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، اول الدین معرفت اللہ، دین کی اول، دین کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے. یعنی اللہ کو جتنا پہچان سکتے ہو، ظاہر خدا کو کما حقوق کوئی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ ذات خدا لامتناہی ہے، اس کی کما حقوق معرفت حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جس حد تک میسر ہے، پہلی سیڑھی. اور اسی کے حوالے سے میں نے وہ آیت قرآنی آپ کے سامنے جو سرنامے کے طور پہ تلاوت کی، سورہ فصلت کی لاسٹ ٹو آیتوں میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان دا یونیورس، وفی انفسہم، اور ان کی اپنے نفوس میں، یہاں تک کہ ان پر روشن ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے. اگر میرے پاس موقع ہوتا تو میں آپ کو ان دونوں کے مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا اس بات کو کہ آفاق میں آیات الہیہ کیا ہیں اور نفوس انسان میں آیات الہیہ کون سی ہیں، کہ جو ڈائریکٹلی پوائنٹ کرتی ہیں، ڈائریکٹلی ہم کو لے جاتی ہیں خدا کی طرف. اور جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے، کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، مگر اس سے قبل، یعنی اس سے پہلے، اس کی معیت میں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد، یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد، خدا کو دیکھا. یعنی معصوم علیہ السلام کی نظر یہ ہے کہ پہلے خدا نظر آتا ہے، پھر چیز دکھتی ہے. اس حد تک وہ تجلیات الہی میں غرق ہیں، معصوم علیہ السلام. ہم اگر ان کو فالو کرتے ہیں، پہلی سیڑھی کیا ہے، پہلا مقدمہ کیا ہے، اگر آپ نے معرفت خدا پر محنت نہیں کی، اگر آپ نے اللہ کی معرفت جتنی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس پر اب دقت نہیں کی، اگلی معرفت نصیب نہیں ہوگی. دعائیں معرفت آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، مفاتی میں بھی ہوگی، بہت سارے گھروں میں بھی ہوگی. پہلی سیڑھی معرفت کی کیا ہے، اللہم عرفنی نفسک، اے خدا مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر. اگر میں نے تیری معرفت سے محروم ہو گیا، تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا، اور اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکا تو تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا. تو وہ پہلے دو کو آپ چھوڑ دیجئے، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کیجئے کہ ڈائریکٹلی آپ ادھر آ جائیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری امام کی معرفت کہاں تک رہتی ہے، کہ امام کے ذریعے سے میری جاب ہو جائے، میرے گھر کے مسائل حل ہو جائیں، بچوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، یہ ہے امام کی معرفت. یعنی امام ہمارے لیے ایک، نعوذ باللہ ایک جملہ کہوں، یوٹیلیٹی کا کام کرتے ہیں. فائر بریگیڈ کا کام کرنے والی شخصیت کون ہے؟ امام. کہ میں اپنی حماقتوں سے اپنی زندگی میں آگ لگاتا رہوں، और उसके बाद इमाम को मैंने रिजर्व में रखा हुआ है कि जब मेरा घर और मेरी जिंदगी जलना शुरू हो जाए तो आप आगे बुझा दिया कीजिए। अगर आप हकीकी राह से मारिफत के नहीं चलेंगे तो इमाम की मारिफत इस हद तक ही होगी, बस इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि मारिफत का मतलब है हर हस्ती को कमा हक्कुहू पहचानना, उसका तो सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, जिंदगी को पहचानना, जिंदगी की मारिफत। आपको इस बात का पता है कि आपकी जिंदगी खुद क्या है, आप क्यों जिंदा हैं, किस लिए जिंदा हैं, किधर आप जा रहे हैं, किस तरफ आपकी हरकत कहां पर है। अगर आप इस बात को नहीं पहचानेंगे अपनी जिंदगी में, कभी भी आप डायरेक्ट सही रूट नहीं ले पाएंगे। और इसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह होगा कि शैतान हमेशा आपको फंसा देगा दुनिया के अंदर। क्या आपकी जिंदगी किसकी खिदमत में गुजरेगी? उसकी खिदमत में गुजरेगी जिसको कुरान करीम ने फितना करार दिया है। आप जाके देख लीजिए सूरह तगाबुन के आखिर में, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, बेशक इन्नमा, बेशक विदाउट एनी डाउट। ये कोई वो नहीं है कि एक स्टेटमेंट जिसमें इफ्स एंड बट्स हैं, इन्नमा के साथ शुरू हो रहा है जुमला। बेशक अम्वालुकुम, तुम्हारे अम्वाल, तुम्हारी प्रॉपर्टीज, तुम्हारे एसेट्स, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, फितनतुन, फितना का मतलब आजमाइश। तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद सिवाय आजमाइश के कुछ भी नहीं है। तो अगर जिंदगी की मारिफत नहीं होगी तो शैतान हमेशा आपको फितने के गिर्द घुमाता रहेगा, इस दायरे में घुमाता रहेगा, और आप कभी भी उस ट्रैक पर आ ही नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी में जो आपको निजात की तरफ ले जाएगा। ठीक, दो बातें हो गई। मैं बता रहा हूं ये मुकदमात, अगर इनका आप लिहाज नहीं रखेंगे, मारिफत इमाम जमान तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप मेरे इस जुमले को याद रखिए और तजुर्बा करके देख लेंगे। और तीसरी और अहम तरीन बात, अपनी जिंदगी में से गुनाह को बाहर निकालें। जैसे आयतुल्ला बहजत से बहुत सारे लोग जाके पूछते थे कि या हजरत हमें दस्तूरुल अमल बता दें, तरीका है। क्योंकि हम जैसे लोगों के दिमाग में एक बात ये होती है कि जितने भी औलिया खुदा हैं उनके पास कोई सीक्रेट रेसिपी है कि वो उस पर चुपके से बैठ के उस पर अमल करते हैं या उसमें जो कुछ पकाते हैं और पहुंच जाते हैं वह आसमानों पे। तो जाके ना हम हमेशा उनसे ही सवाल करते हैं, हजरत कुछ बता दें, हजरत कुछ बता दें। तो आयतुल्ला बहजत से पूछा गया तो आपने ये कहा कि मुझसे ये ना पूछो कि क्या करना है, मुझसे ये पूछो कि क्या नहीं करना है। जिंदगी में ज्यादा अहमियत उन चीजों को पहचानने की है जो नहीं करने वाली है, अपनी जिंदगी से हराम को बाहर निकालें, अपनी जिंदगी से गुनाह और मासियत को बाहर निकालें। अगर ये वाली चीज नहीं हुई, और इसकी मिसाल बहुत बहुत खूबसूरत मिसालें उलमा ने दी, यानी मिसाल के तौर पर आप इंतहाई, और ये इस मिसाल को आप गौर से सुनिएगा, ये यहां की जिंदगी पर बहुत ज्यादा सादिक होती है। आप बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स, आपको एक देग पकानी है, आपको बिरयानी पकानी है, हलीम पकाना है मजलिस के लिए, आपने बेहतरीन और पाकीजा तरीन इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए, लेकिन जिस देग में आपने डाले वो नजिस थी, खाना क्या पकेगा? अगर जर्फ नजिस है, अगर जर्फ नजिस है, तो इंग्रेडिएंट्स जितने आप पाक डाल दीजिए उस खाने को आप खाना पसंद करेंगे? ये انتہائی ان امور پہ ہمیں غور کرنا ہے, اس طرف ہمیں توجہ کرنا ہے, اپنی زندگی میں سے معصیت کو نکالیں اور اپنے ظرف کو پاک کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. ظرف کی ابتدا آپ کا گھر ہے, پھر معاشرہ ہے. اسی لیے حکومت اسلامی کی اتنی تاکید ہے کہ حکومت اسلامی وہ ظرف بناتا ہے کہ جس ظرف میں مومن اور مسلم گرو کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی گرو کرتی ہے. اسی لیے اتنی اہمیت ہے حکومت اسلامی کی, ظرف کی. بات واضح ہو گئی؟ یہ تین مقدمات ہیں. اگر آپ معرفت امام زمان علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہیں, تین باتوں پر اگر آپ نے محنت نہیں کی تو امام زمان علیہ السلام تک جو بھی رسائی ہوگی وہ وہی فیک ہوگی. یعنی امام کے نام پر ہم کسی اور شخصیت کو امام سمجھ رہے ہوں گے, اور اسی وجہ سے ہماری روایتوں میں یہ جملے نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو بہت سارے وہ افراد کے جو ظاہراً علماء ہیں آپ کا انکار کریں گے, اور عوام میں سے, ہم تو خالی علماء کو پورا بلا کہہ کے اور ان کو گردن زدنی قرار دے کے خوش ہو جاتے ہیں نا, عوام کی بھی بات سن لیجیے. عوام یہ کہیں گے کہ یہ کون سا دین لے کر آ گئے. اس کے لیے, اس مصیبت کے لیے تیار ہیں. امام کے ظہور کے بعد یہ بات ہوگی کہ یہ کون سا دین لے کر آ گئے, اس دین کی تو ہم نے کبھی خبر ہی نہیں سنی تھی, یہ کہاں سے آ گیا. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ اپنے دعا میں پڑھتے امام علیہ السلام آگے کیا کریں گے, ملقنا احکام القرآن. اب میں تھوڑا سا امام علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں کہ امام علیہ السلام کیا کریں گے, اپنی طرف سے کچھ لا کے رکھیں گے سامنے, کوئی نئی چیز پیش کریں گے, یا جتنے لوگ جو کام کر رہے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ ہاں سب ٹھیک ہے, آپ بہترین چل رہے تھے, آ جائیے آپ. ملقن, آپ زیارتوں میں یہ جملے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ملقن احکام القرآن, قرآن کو زندہ کرنے والے, قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے والے, رسول پاک کی بھلائی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے والے, یہ کام ہے نا امام کا. اب اپنے سے ہم سوال کریں, احکام قرآن میں سے کتنا مجھے پتا ہے, سیرت و سنت معصومین میں سے کتنا میں جانتا ہوں. اگر میں نے اپنی پوری زندگی اس طریقے سے صرف کر دی کہ قرآن کی کوئی خبر نہیں ہے, جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن اخلاق سے بات شروع کرتا ہے, یہ نقطہ ہے ہمارے ذہن میں, قرآن کی نظر میں زندگی کی ابتدا اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ سے اپنی زندگی شروع کرو اور خلق عظیم تک پہنچنے کی کوشش کرو. انک لعلی خلق عظیم, پیغمبر اکرم کے لیے قرآن کریم نے جملہ استعمال کیا. خلق حسن سے ابتدا کر کے خلق عظیم تک جانے کی کوشش کرو, یہ زندگی کا رستہ ہے. خبر ہے میں اس بات کی. تو جب امام علیہ السلام آ کے ان اصولوں کو, ان قوانین کو نافذ فرمائیں گے زندگی میں, تو ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ یہ کون سا دین لے کر آ گئے, ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ بس خالی نماز کے یہ فقہی احکامات دیکھ لو, یہ کر لو, مجلس کر لو, ادا کر لو, بس معاملہ ختم دین کا, یہ کہاں سے سب کچھ لے کر آ گئے. تو امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم ترین پہلو ہے کہ دیٹ وڈ ہیو بین اے گریٹ شاکر فار سو مینی مومنین, اپیرنٹ مومنین. ایک بہت جھٹکا ہوگا لوگوں کے لیے کہ یہ کہاں سے یہ بات آ گئی, یہ کیا چیز آ گئی. تو اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور امام علیہ السلام کی یہ معرفت حاصل کرنے کی. جیسا کہ اب اس کے آگے میں نہیں چلنا چاہتا, میں اب کیونکہ آج طے پایا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہوگی, تو میں آپ کو بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالوں سے ہی اس چیز کو تھوڑا سا روشن کروں آپ کے لیے, کہ تاکہ فضائل کا بھی عنوان سے کچھ گفتگو ہو جائے اور پھر آگے مصائب پر بھی بات ہو جائے. اہل بیت علیہ السلام کے जिंदगियों में एक पहलू जो हमारे लिए बहुत अननोन है और उस पर तकरीबन हम लोग बात नहीं करते हैं, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का खुदा से ताल्लुक है। ठीक है, खुद। और एक उसूल अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें, यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसके खिलाफ पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ हो जाए। जिस इंसान को जिंदगी में जितना बुलंद मकाम मिला है उसकी बिना सिर्फ और सिर्फ उसकी बंदगी का मेयार है और कोई दूसरी चीज नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसके खिलाफ न कभी हुआ है ना होगा। यानी रसूल पाक इंसानियत की अफजल तरीन फर्द क्यों है? इसलिए कि आपकी बंदगी का मेयार पूरी इंसानियत के मुकाबले में बालातर है। और इसी तरीके से अहले बैत अथार सलाम। लेकिन इस पहलू पर हम अपनी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं कि जब हम मिसाल के तौर पर जनाब अब्बास का जिक्र करते हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तस्करा करते हैं, दीगर अहले बैत की बात करते हैं, तो वहाँ पर कि उनकी वजह फजीलत क्या थी? फजीलत तो है लेकिन वजह फजीलत यकीनन मेयार बंदगी है। मैं आपको एक दो छोटे छोटे वाकयात सुनाऊँ, पहले अर्ज कर भी चुका हूँ दोस्तों के साथ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ कितनी जिंदगी आपकी गुजरी होगी? 6-7 साल, बस इससे ज्यादा तो नहीं। माँ के जेर साया जो जिंदगी गुजरी, उसमें भी जो तारीख की किताबों में जुमले मौजूद हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के सीरत का एक पहलू क्या था, आपने फरमाया था कि मुझे दुनिया में से 3 चीज़ें पसंद हैं, गर्मियों के रोज़े, अल्लाह की राह में तलवार से जिहाद करना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना। तो आप जब भी, हालांकि घर में इतना कुछ नहीं होता था साजो सामान, के बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मेहमान को आप रात के वक्त लेकर आएं घर में कि मुसाफिर है, इसकी कुछ सामने रखा जाए। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि सिर्फ बच्चों का खाना, एक दफ़ा कि ज़ैनब के लिए थोड़ा सा खाना रखा हुआ है। आप उस जुमले को कितना सुनोगे होगा, 4 या 5 साल का, और बेख्तियार आपने फरमाया कि मादरे गिरामी आप ये मेहमान को दे दें। मैं उस अखलाकी मेयार की बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ हमें अपने घरों में लानी है, इस पर तवज्जो करना है। अगर आप फर्श अज़ा बिछाते हैं तो ये भी दुआ करें कि अखलाक अहले बैत आपके घरों में आए इस फर्श अज़ा के वसीले से, वो खुल्क नसीब हो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम अली की गोद में, ये भी वही चंद साल, आप 4-5-6 साल की बात है, एक जुमला कहती हैं बाबा जान से कि ए बाबा, क्या आप हमें दोस्त रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं बेटा, आप, यानी जैसे हम कहते हैं ना, हमारे दिल का सुकून है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। तो बीबी ये फरमाती हैं कि ए बाबा जान, ये कैसे मुमकिन है कि एक दिल में खुदा की मोहब्बत के साथ गैर खुदा की मोहब्बत भी जमा हो जाए? ये जुमला मैंने क्यों अर्ज किया, ये वजह फजीलत है जिसको अजमत मिलती है इस बिना पे मिलती है, रिश्तेदारी की बिना पे नहीं। रसूल खुदा अगर जनाब सैयदा के लिए उठ के खड़े होते थे तहजीब में, तो इसलिए थोड़ी खड़े होते थे कि बेटी थी, इसलिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तहजीब में खड़े होते थे कि उनका खुदा से ताल्लुक उस बुलंदी पे था। अजान के वक्त हो गया, तो माजरत, मैं बस 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू, मुझे नहीं अंदाजा था कि जी, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। تو یہ وہ کردار ہے جس کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں سب سے پہلا جو ظاہراً مشکل وقت آیا ہمارے اعتبار سے, وہ اس وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا. اور یہ ایک بڑا عجیب پہلو ہے, ایک بہت عجیب پہلو ہے, اور اس پر تاریخ بہت زیادہ روشن نہیں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے وطن کو بہن ہوتے ہوئے کیوں چھوڑنا قبول کیا, بھائی کے ساتھ نکلنا عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. اور اسی سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا امام حسین علیہ السلام کے اس وعدے سے کہ جو کربلا کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوا ایک بہت گہرا اور بیسک لنک تھا. اور اسی بنا پر ہمارے علماء ایک عجیب جملہ کہتے ہیں, اور یہ واقعاً کہ مجھے بھی یہ چیز ہمیشہ تڑپاتی رہی ہے بہت ابتدائی عمر سے, کہ امام حسین علیہ السلام کے جہاد کا فقط ایک میدان تھا, صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پتہ نہیں کتنے میدانوں میں جنگ کی ہے. عاشور کے دن زینب حسین سے علیحدہ نہیں تھی, حسین سے جدا نہیں تھی, لیکن جب عاشور کی عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام موجود نہ رہے, اور ظاہراً امام سجاد علیہ السلام بھی بیماری کی وجہ سے ضعیف و ناتواں تھے, تو اس وقت اس پورے قافلے کی سالاری کی ذمہ داری کس کی تھی؟ زینب سلام اللہ علیہ. اور ایک خاتون ہونے کے باوجود جو امام حسین علیہ السلام کی وصیت کے دو تین جملے تھے, ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے بہن میرے بعد کوئی بھی عمل تم سے ایسا سرزد نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں جو تمہارے لیے اجر عظیم ہے اس میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے, یعنی کہیں بھی تمہارے صبر میں کوئی کمزوری واقع نہ ہونے پائے. اور دوسرا وصیت کا جملہ یہ تھا کہ اے بہن اپنی نماز شب میں مجھے ہمیشہ یاد رکھنا. بی بی سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دونوں وصیتوں کی کامل پاسداری کی. ایک منظر آپ کو یاد دلا کے بات ختم کریں کہ جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا ہے دمشق کے قریب, اس وقت جناب ام کلثوم نے جب اس بات کو محسوس کیا بی بیوں نے کہ شہر دمشق پورا کا پورا اپنی سڑکوں اور چھتوں پر ہے بادشاہ کے حکم کے مطابق, کہ ایک باغی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے حرم کو عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے, تو تمام تماشائی موجود تھے. اہل حرم نے جب اس کیفیت کو محسوس کیا تو بی بی ام کلثوم نے شمر ملعون سے ایک درخواست کی, اور میرا یہ جملہ ہی مصائب کے لیے کافی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بی بی ام کلثوم نے شمر سے درخواست کی, اس جملے پر ہی تمام مصائب ختم ہیں. وہ کیا درخواست کی؟ کہ تم سے ایک گزارش یہ ہے کہ شہداء کے سر جن نیزوں پر ہیں ان سروں کو آگے آگے کر دو اور ہمیں پیچھے کر دو, تاکہ لوگوں کی تماشائیوں کی نظریں ان سروں پر پڑتی رہیں اور ہمارے کھلے ہوئے سروں پر ان کی نگاہیں نہ جائیں. لیکن بی بی کی اس درخواست کو سننے کے بعد شمر ملعون نے شہداء کے سروں کو درمیان میں رکھا, اہل حرم کو ان کے گرد جمع کیا, اور یہ قافلہ اس دروازے سے دمشق میں داخل ہوا کہ جو سب سے بڑا دروازہ تھا اور جہاں تماشائیوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی, جس کو باب الساعات کہا جاتا ہے. اس شان سے یہ قیدی شہر میں داخل ہوتے ہیں, اور دمشق کوفہ نہیں تھا کہ جہاں لوگ بی بی کو پہچانتے ہوں. دمشق کے لوگ وہ تھے کہ جو صرف اور صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قافلہ بادشاہ کے باغیوں کا قافلہ ہے. تو بعض پتھر بھی مارتے تھے, بعض برا بھلا بھی کہتے تھے, بعض طعن و تشنیع بھی کرتے تھے. اس شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ اس لعین کے دربار میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر روایتوں کے مطابق 700 کرسی نشین موجود تھے. اس حالت میں بیفیوں کو ایک رسن میں باندھ کر یزید ملعون کے سامنے اس حالت میں کھڑا کیا گیا کہ وہ شراب کے نشے میں اور اپنی فتح کے نشے میں غرق تھا. امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر سامنے لایا گیا. اس نے اپنے آگے سے بچی ہوئی شراب اٹھا کر اس تشت میں ڈالی. امام سجاد علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پھوپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا, اور اس سے آپ کی نیت یہی تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر سر امام حسین علیہ السلام پر نہ پڑنے پائے. لیکن جب بیبیوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر نگاہ کی تو وا حسینہ وا علیہ وا محمدہ کی صدائیں بلند ہوئیں. اور جیسا کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کسی بھی بیوی نے نہ ٹھنڈے پانی کو نہ کبھی کسی نبی رضا کو ہاتھ لگایا. وسع سيعلم الذين ظلموا منقلبا ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني